میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کی فضیلت میں ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ۔ ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہے سب سے جو افضل درود پڑھ۔ دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ تو درود پاک کی کثرت کی عادت بنائیں۔ ماشاء اللہ الکریم، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، چاہے اگر ہم درس میں بیٹھتے ہیں، بیان میں بیٹھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو درود پاک کی کثرت کا ایک ذہن ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ایک فکس سلسلہ کر لیں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 313 مرتبہ۔ یہ امیر اہل سنت نے اپنے نیک اعمال جو روزانہ میں نیکیاں کرنی ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں بنی اسرائیل، یہ قوم ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سنیں گی، یہ کون تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، آپ کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور 11 ان کے بھائی، یوں یہ 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے، اس لیے آپ کی اولاد یعنی آپ کے ان 12 بیٹوں کو، پھر ان کے آگے ان 12 کی جو اولاد چلی، ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ اپنے زمانے کی بہت فضیلت والی قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش سارے نبی، جتنے بھی اللہ پاک نے نبی نازل فرمائے، وہ بنی اسرائیل سے تشریف لائے۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ ان میں سے 3، تورات، زبور اور انجیل، یہ بنی اسرائیل ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زندگی مبارک میں بھی بنی اسرائیل موجود تھے اور مدینہ پاک میں رہتے تھے، اور علماء فرماتے کہ اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، 40 نمبر ہم نے آج سنی، اور 141 تک کم و بیش 102 آیات یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ اب کیا ہوا، انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی، ان پر جو اللہ پاک نے انعامات نازل فرمائے، اور اس کے مقابلے میں جو انہوں نے ناشکریاں کی، جو جرائم کیے، وہ انہیں یاد دلائے گئے، دعوت دی گئی کہ اب تم لوگ سدھر جاؤ، اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ۔ بنی اسرائیل نے کلمہ بھی پڑھا، صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے، بہت ساروں نے کفر کا راستہ بھی اختیار کیا۔ انشاءاللہ الکریم آج کے بیان میں ان آیات سے متعلق چند اہم باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یعنی وہ نعمتیں جو تم پر تمہارے آبا و اجداد پر ہوئی، مثلا تمہیں زمانے بھر میں فضیلت دی گئی، تمہاری نجات کے لیے فرعون کو غرق کیا گیا، تمہارے لیے دریائے نیل میں 11 راستے بنائے گئے، یہ سب واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، تمہارے لیے آسمان سے منو سلوا یہ اتارا گیا، تمہارے گناہوں کو بخشا گیا، تمہارے لیے انبیاء بھیجے گئے، تمہارے لیے کتابیں اتاری گئیں، تمہاری بادشاہتیں تمہیں عطا ہوئیں، تمہیں عروج بخشا گیا، تمہیں زمانے کا پیشوا بنایا گیا، یہ ہزارہا انعامات ہیں جو ساری انسانیت سے ہٹ کر تم پر ہوئیں، ان سب انعامات کو یاد کرو، اور یاد کر کے کیا کرنا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی جو وعدہ تم سے لیا گیا وہ تم پورا کر دو، اس کے سلے میں وہ وعدہ جو ہم نے کیا وہ ہم پورا کریں گے۔ اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 مفسرین کے قول ہیں، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کا کلمہ پڑھو، لہذا فرمایا گیا کہ ہمارے محبوب تشریف لے آئے ہیں، اب محبوب کا کلمہ پڑھ لو، ہم دنیا اور آخرت میں تمہاری شان اور بلند کریں گے۔ اور بعض روایت میں کہ اس کا معنی یہ کہ تم اللہ پاک کی فرما برداری کرو، اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا. وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، یعنی تم کو جو اپنی آمدنی بند ہونے کا ڈر ہے اس کو دل سے نکال دو، صرف ہم سے خوف کرو. اگر تم ہم پر ایمان لائے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت، آبرو، مال و دولت وغیرہ اس سب میں ترقی ہوگی. یہ ان آیات مبارکہ کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا. اب چونکہ قرآن پاک یہ رہنمائی کرتی ہے، ہمیں لیسن دیتی ہے، اور ظاہر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سیکھنا سمجھنا یہ سب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کون سا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہر دودھ والے کی دکان سے دودھ نہیں لیتے، ہمارا دودھ والا بھی فکس ہوتا ہے، نہیں یار اس کا دودھ اچھا ہے. ہر درزی سے کپڑے نہیں سلواتے، ہمارا درزی بھی فکس ہوتا ہے کہ بھائی اس درزی سے سلوائیں گے. ہر ایک سے بال بھی نہیں کٹواتے، اگر ایک دکان میں 10 بال کاٹنے والے بھی ہوں پھر بھی ہمارا وہ 10 میں سے بھی ایک مخصوص ہوتا ہے، نہیں یار اس سے کٹوائیں گے. تو پتہ چلا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم ہر کام معیار کے مطابق کرتے ہیں. تو دین سیکھنے میں جو کلپ بھیجے گا دیکھ لیں گے، جو سنائے گا سن لیں گے، نہیں نہیں معیار کوالٹی کہ بھائی آپ بات کس کی سننی ہے. الحمدللہ علماء اہل سنت موجود ہیں، اور اب تو مدنی چینل ہے ماشاءاللہ، مفتیان کرام، علماء کرام، خود امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں. آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ ہے جس نے آپ کو یہ کتابیں دے دی ہیں. ترجمہ قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، تفسیر پڑھنی ہے پڑھیں، مختلف لینگویجز میں پڑھنی ہے پڑھیں، آپ کو ہر چیز موجود ہے. تو اب سمجھنا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، تو اس کے لیے الفاظ یہ خوبصورت استعمال کیے جائیں. اب یقین غیر مسلموں کو اے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام جو نبی تھے، ایک مرتبہ آپ تنہائی میں تشریف لے گئے اور کمرے کے دروازے پر اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. فرمایا کہ کسی کو میرے پاس آنے نہیں دینا. حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پر ٹھہر گئے، والد صاحب کا حکم تھا. اتنے میں ایک فرشتہ یہ انسانی شکل میں حاضر ہوا. اب یعقوب علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتہ ہے، چنانچہ آپ نے اسے اندر جانے سے روک دیا. فرشتے نے ذرا اصرار کیا، یعقوب علیہ السلام نے مزید روکا کہ نہیں ابو نے منع کیا. اس میں ان دونوں حضرات کی آواز بلند ہو گئی. یا اسحاق علیہ السلام خود باہر تشریف لائے اور فرمایا بیٹا یہ فرشتہ ہے، اسے اندر آنے دو. فرشتہ اندر چلا گیا. اس وقت فرشتے نے کہا کہ بہت فرما بردار شہزادے ہیں اور آپ کو اسرائیل کا لقب دیا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کا فرما بردار بندہ. تو اس لیے غیر مسلموں کو اے بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا، یعنی اے وہ لوگوں جن کے والد بہت فرما بردار تھے، تم بھی والد کے طریقے پر چلو، اللہ پاک کے فرما بردار بن جاؤ. تو یہ ایک بڑا خوبصورت خطاب ہے. اس میں سبق یہ کیا کہ جس کو سمجھانا ہو تو پیارے خوبصورت الفاظ یہ ترغیب کے طور پر سمجھائے جائیں. اور ظاہر ہے جب ہم کسی کو کہیں کہ اے بے وقوف، او گدا، او فلاں کی اولاد، او فلاں کی اولاد، آپ بتائیں کیا یہ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا؟ بلکہ بعض جو شکوہ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد ترقی نہیں کرتی، تو کیوں نہیں کرتی؟ اس کی ایک وجہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی یہ بڑا گدا ہے، یہ بڑا بے وقوف. اب یہ جس کو بچپن سے بے وقوف بے وقوف گدا 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 کہہ کے پکاریں گے تو گدا ہی بنے گا، وہ اس بے وقوف ہی بننا ہے اس نے. جبکہ عام طور پر دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو شروع سے ہی کانفیڈنٹ پیدا کرتے ہیں، کانفیڈنس دلاتے ہیں، اور بڑا مطلب ہمت دلاتے ہیں، بڑا حوصلہ دلاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو ترقی دلاتی ہیں. تو ہم اپنا بھی، بعض اساتذہ کا بھی ہوتا ہے بعض اساتذہ کے ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے اسکولوں میں جو اس طرح کے جو پڑھاتے ہیں وہ خود بھی ان کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. الو کا پٹھا تو گدا تو فلاں تو فلاں, یہ آپ کا انداز ہوگا تو کبھی بھی زندگی میں کوئی نہیں پڑھے گا. مطلب آپ جیسے ایک مرتبہ ایک کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک استاد صاحب چھٹی پہ چلے گئے. اب چھٹی پہ گئے تو ان کی جگہ جو ہے وہ کوئی دوسرے استاد پڑھانے آئے. اب شاگرد بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک شعر لکھا ایک مصرع اور کہا کہ چلیں جی بتائیں اس کا دوسرا مصرع کیا ہے. ابھی نظر دوڑا کر ایک کے اوپر اشارہ کیا, بھائی آپ کھڑے ہو جائیں آپ بتائیں. اب اتفاق سے جس کو کھڑا کیا نا وہ کلاس کا سب سے شرمیلا اور کمزور بچہ تھا. اس کو تو کبھی وہ دوسرے استاد بات ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے پاگل ہے بولتا ہی نہیں ہے. اب جیسے اس کو اشارہ کیا نا کہ ہاں بھائی آپ بتاؤ, اب وہ بڑی شرم کے ساتھ اٹھا. اب سارے شاگرد تو جانتے تھے اس کی مذاق اڑاتے تھے, کچھ بولتا ہی نہیں تھا. اب سب ہنس پڑے اور سب نے مطلب اس کا مذاق اڑا, وہ بھی شرمیلا خاموش رہا. اب استاد صاحب سمجھ گئے کہ رونگ نمبر لگ گیا بھائی, کمزور کو اٹھا دیا. اب اتنی دیر میں اتنا بریک ہو گئی, جیسے بیچ میں ہاف ٹائم ہوتا ہے نا بیل بجی تو سارے بچے بھاگے اس کو چھیڑتے ہوئے جانے لگے. اب وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہی رہا اکیلا. اب استاد صاحب گئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ کو میری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی. یار ہمت کرو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اپنی جیب سے پیڈ نکالا ایک شعر لکھا اور کہا کہ دیکھو یہ رکھ لو اپنے پاس, کل اس کو اچھی طرح پڑھ کے آنا, یہ شعر میں پوچھوں گا کل, ٹھیک ہے. اب اس کی جیب میں وہ کاغذ ڈال دیا اور اس کو حوصلہ دے کر بیٹھ دیا. دوسرے دن پھر استاد صاحب کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی آج کوئی شعر کا جواب دے گا نا میں اس کو یہ تحفہ دوں گا پین کا, بھائی یہ پین کا تحفہ بھی ملے گا اس کو. اب انہوں نے پھر مصرع لکھا. اب جیسے ہی مصرع لکھا اور سب کو دیکھا, ہاں بھائی آج کون بتائے گا, آج تو پین کا تحفہ ملے گا بھائی. اب وہ جو شرمیلا تھا نا اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا, اچھا تم بتاؤ گے. ارے واہ بھائی واہ, چلو تم بتاؤ. اب وہ کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہو کے اس نے بتا دیا دوسرا مصرع. استاد نے سب کے سامنے اس کو تحفہ دیا, اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی. اب جیسی اس کی حوصلہ ساری کلاس حیران کی, تو بدھو تھا بالکل بیوقوف تھا, اس کو کیسے پتا چلا. خیر سارے اب آج اس کو مبارکباد دیتے ہوئے پھر ہاف ٹائم ہو کے چلے گئے. استاد صاحب پھر گئے, پھر پیڈ نکالا, ایک اور شعر لکھا, کہ یہ یاد کر کے آنا کل پھر پوچھوں گا میں. اب یوں ایک ہفتہ لگا لیکن کیا ہوا, اس کو دکھایا گیا. تو ہم اگر اپنے بچوں کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے دوستوں میں سے بھی کوئی ایسا کسی حوالے سے ہے بھائی, کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایسوں کی صحبت نہیں پائی. وہ کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا نہیں, اس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے, وہ کھانا کھاتے کھاتے گراتا ہے. گراتا ہے نا, کیوں؟ کہ اس نے نہ گرانے والوں کے ساتھ کبھی کھایا نہیں ہے. وہ بات کرتے کرتے گالی دیتا ہے, کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ گالیوں والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو آج اگر ہم اس کو بے وقوف او گدے او فلاں کی اولاد او گناہگار کے بیٹے تمہارا باپ بھی ایسا تھا تم بھی ایسے ہو, تو آپ بتائیں معاشرے کیسے ترقی کرے گا, افراد کیسے بنیں گے, ہماری اولاد کیسے ترقی کرے گی, ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے بچے ہمارے خاندان کے بچے کیسے آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ کام کرنے والی کیسے آگے بڑھیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ پیار سے بات کریں, ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے فلاں ابو نیکی کیا کرتے تھے, آپ کے اندر بھی اچھائیاں ہونی چاہیے, نماز پڑھا کیجئے. اسے سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں. کیا سینڈوچ ہے نا, دو سلائس کے درمیان مال رکھا ہوا ہوتا ہے, اوپر سے بھی نرم نیچے سے بھی نرم, بیچ میں سخت چیز ہوتی ہے. تو اس لیے بات کرنی ہو تو سینڈوچ میتھڈ استعمال کریں, شروع میں بھی نرمی آخر میں بھی نرمی اور بیچ میں تھوڑا سا کچھ مال مسالہ ڈال کر تھوڑا سمجھا دیا جائے. تو بہرحال اس طرح سے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور ہمارا مقصود ترقی دلانا ہو اسے آگے بڑھانا ہو تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمایا اذکروا نعمتی یلتی انعمت علیکم, یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کو یاد کرنا یہ دل میں فرما برداری بڑھاتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جو نعمتیں تم پر ہوئی نا یاد کرو, اس کے ذریعے سے اللہ پاک کے فرما بردار بن جاؤ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے جگہ فرمایا کہ رب کی نعمت اپنے گناہ اور دوسروں کے اچھے سلوک یاد رکھنا, یاد کرنا یہ عبادت ہے. اسی طرح رب کے امتحانات اور اپنی نیکیاں اور دوسروں کی بد سلوکی بھول جانا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ہم نیکیاں کر کے تو یاد رکھتے ہیں, گناہ بھول جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں نیکیاں بھول جاؤ گناہ یاد کرو. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ تو یاد رہا, ہم کو ہمیشہ یاد رہتا, بھول گیا کلا کام کیا تھا, اس کو جو ڈانٹا تھا, اس کو جو جھاڑا تھا, اس کو جو ذلیل کیا تھا یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں الٹا رواج ہے, رب کی نعمت کو یاد رکھنا اور امتحانات کو بھول جانا یہ عبادت ہے. لوگ امتحانات کو آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے گھوم رہا ہے, تو مشہور ولیہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص پٹی باندھ کر گھوم رہا ہے تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے, بہت درد ہوتا ہے, بس بہت پریشان ہو جاتا ہوں. اب اللہ کی ولیہ نے کیا تربیت فرمائی کہ اے بندے 365 دنوں میں 365 راتوں میں ایک رات رب نے تیرے سر میں درد کیا تو تو نے شکوے کی پٹی باندھ کر سب کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو رب نے میرے سر میں سر درد کر دیا. 364 راتیں جو تو نے شکر میں سکون میں گزاری, کیا شکر کی پٹی باندھی ہے کبھی؟ تو ہم کاروبار کر رہے ہیں, کئی کئی سال سے کما رہے, کما کما کر ہم نے اپنے گھر بلڈنگیں بنگلے بنا لیے, بینک بیلنس بڑھا لیا, گاڑیاں لے لی, اور ایک مہینہ اگر کاروبار میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. فصلیں کئی سال تک ہمیشہ سے اچھی, سال میں دو دو تین تین فصلیں کر رہے, اور اس سال اگر بارش نہیں ہوئی, فصل نہیں ہوئی, فصل میں نقصان ہو گیا تو ہمارا انداز, تو ہمیں درد یاد رہتا ہے, سکون بھول جاتے ہیں, آزمائش یاد رہتی ہے, نعمت بھول جاتی ہے. اور یہ الٹی بات ہے. نیکی یہ ہے کہ ہم نعمت کو یاد رکھیں, آزمائش کو بھول جایا کریں. آج جس سے ملے آپ کو شکوے شکایت کی جنت پوری داستان سنائے گا, پوری داستان سنائے گا. کسی عورت نے لکھا میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے. سمجھیے گا بات کو, عورت کیا لکھ رہی ہے, میں خوش ہوں کہ میرا شوہر پوری رات زوردار خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے. اے کیا لکھ رہی ہے, میں خوش ہوں میرا شوہر روزانہ رات کو زوردار خراٹے لیتا ہے. اب کے بڑے حیرت سے دیکھیں کسی بیوقوف عورت ہے, اے کیسی بیوقوف عورت ہے کہ وہ زوردار خراٹے لے رہا ہے اور یہ کہہ رہی میں خوش ہوں. کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے. اب آپ بتائیں اس کے برعکس وہ عورت جس کا شوہر ہی نہیں ہے, دنیا سے چلا گیا تو ہے ہی نہیں نا, اب خراٹے کون لے گا؟ یا چلو ہے تو صحیح, اس کے پاس ہی نہیں آتا ہے, رات کو گھر سے باہر گزارتا ہے. تو شکر کا پہلو کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اگرچہ یہ خراٹے لیتا ہے, زوردار لیتا ہے, مگر اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو ہے, زندہ تو ہے. تو پتا چلا کہ ہم اپنی اگر روزمرہ روٹین میں, روزمرہ لائف میں کہ کوشش کریں یار اس سے کیا اچھی چیز نکلتی ہے. میں خوش ہوں, عورت پھر لکھتی ہے میں خوش ہوں کہ ہر مہینے بجلی گیس پانی پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. اب ہم کو کوئی پوچھے تو ہم تو الٹا کے بولتے ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہے, میں خوش ہوں کہ ہر مہینے بجلی گیس پانی پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں, میرے استعمال میں ہیں, اگر یہ نہ ہوتی تو کتنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی. اب ہم تو رو رہے ہیں کہ بجلی کا بل بڑھ گیا, گیس, وہ ایک الگ موضوع الگ ہے, مگر ایک کانسیپٹ لینے کے لیے, زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے, زندگی کی ایک لذت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ رونا دھونا یہ اچھی بات نہیں ہے, رونا دھونا جو ہے اپنے مورل کو بھی ڈاؤن کرتا ہے. یعنی اگر آپ اور ہم سارا دن اپنی ناکامیوں کو ہی سوچتے رہیں گے تو مطلب کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمارے لیے لکھی ہیں ہمیں وہ نعمتیں ہی ملیں گی. اب جو نعمتیں ملی اس سے لطف اندوز ہونا, اس پر شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, یہ اصل میں ہمیں اپنی زندگی کو بڑا پرسکون بنائے گی. تمہارے نفسیات بتاتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی لسٹ بنائے, کاغذ قلم لے لیں, کبھی بیٹھ جائیں, لکھے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. اللہ پاک نے ہاتھ دیے, اللہ پاک نے کان دیے, اللہ پاک نے آنکھ دی, اللہ پاک نے ناک دی, اللہ پاک نے زبان دی, اللہ پاک نے پیر دیے, اللہ پاک نے بال عطا کیے, جسم کے اندرونی اعضا, رہنے کو گھر ملا, چلنے کو زمین ملی, صاحبان کے لیے آسمان ملا, پھل ملے, پھول ملے, سبزیاں ملی, بادل آتے, بارش برستی ہے, سردی گرمی نصیب ہوتی ہے, کروڑ ہا کروڑ نعمتیں جنہیں اگر ہم گنیں تو گن نہ سکیں گے, جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا امیر شخص جس کی جہازوں کی کمپنیاں تھیں, بحری جہاز, ہوائی جہاز, دنیا بھر میں اس کے ہوٹل, دنیا بھر میں بینک بیلنس, کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک, اس کو ایک بیماری ہو گئی. جو بیماری کیا تھی, یہ جو آنکھ جھپکاتے ہیں, تھوڑی دیر جھپکائیں اپنی آنکھ کو, ہم اس کو نوٹس نہیں لیتے, تھوڑی دیر جھپکائیں, جھپکا رہے نا, ٹھیک ہے. اب یہ جو آنکھ کو جھپکنا ہے, پلک کا جو جھپکنا ہے, اس کی طاقت ختم ہو گئی, اور یہ جو پلک ہے نا, یہ گر پڑی. اب یہ خود سے اٹھا نہیں سکتا تھا, اب اس نے بہت علاج کرایا لیکن یہ پلک اٹھتی نہیں تھی. ڈاکٹر نے علاج کر کر کے آخر کار یہی کہا کہ بھائی ایک ہی علاج ہے اس کا, جب صبح آپ اٹھ جاؤ تو آپ اپنی پلک کو اوپر کرو اور ٹیپ لگا لو, سارا دن گزارو, جب رات کو سونے لگو, نیند آنے لگے, ٹیپ ہٹا دینا, پلک گر جائے گی, سو جانا. اب زندگی یوں گزر رہی تھی. ایک دن کسی نے اس کا انٹرویو لیا اور کہا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, کیا چاہتے ہو آپ؟ کہنے لگا کہ بس ایک بار میں اپنے طور پر اپنی پلک اٹھا لوں, یہ میں چاہتا ہوں. اس کے بدلے کیا دو گے؟ کہ میں اپنی ساری دولت دے دوں گا. اب آپ سوچیں, کبھی غور کریں, سوچا ہم نے کبھی؟ ہم کو تو نوٹس ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. یہ بیماریاں جب ہوتی ہیں تو انسان کو سوچے تو صحیح نہ, اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے کڑ رہے. ارے وہ ارب پتی ہے مگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے, پوچھے ان سے جن کے گھر میں گھر تو ہے, فرنیچر ہے, سب کچھ ہے, مگر بچوں کی چونچا نہیں ہے, تڑپتے بچے مل جائیں. اور ہم کیا غور کرتے؟ پوچھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں, کیوں ان آنکھوں کا نہ ہونے کا کتنا ان کو کلک ہے. کاش آنکھیں ہوتی مکہ مدینہ دیکھ لیتا میں. ہاتھ نہیں ہے, پوچھے ذرا ایک دن اپنا ہاتھ باندھ لے, ذرا ایک ہی ہاتھ باندھ لے یار. بلکہ پچھلے دنوں تو مدنی چینل پر کسی کا انٹرویو تھا بےچارے کی, وہ مشین میں ہاتھ آیا تو انگلیاں کٹ گئی, خیر غفلت کے سبب ہو گیا, وہ انگلیاں کٹ گئی اس کی, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ انگلیاں کیا ہیں یہ اب مجھے پتا چلتا ہے انگلی کیا ہے. تو ہم میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, یہ غور کریں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے, ذرا سا ہم سوچیں, غور کریں کہ یہ جو ہم اپنے جو حساب کتاب بناتے ہیں رونے دھونے والے, ان سے نکلیں اور دیکھیں رب کی نعمتیں, کیا کیا رب نے نعمتیں دی, ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو جب یہ شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ پاک کی محبت دل میں بڑھے گی, دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اگلی بات, آیت نمبر 40, اہم ترین سبق جو ہمیں ملا وہ کیا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ, اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی اے بنی اسرائیل, تم میری فرما برداری کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، حج زکات کا حکم دیا گیا، عبادت کا، ریاضت کا حکم دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے کا حکم دیا گیا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں سے اچھائی وغیرہ سینکڑوں نیکیوں کا حکم دیا گیا، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ گالی نہیں بکنا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام روزی نہیں کمانا، ظلم نہیں کرنا، اس طرح سے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سب اللہ پاک کے عہد ہیں، یہ نبھائیے انشاءاللہ دنیا میں رزق، برکت، سکون، اطمینان، کامیابی، عروج اور آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ دنیا میں کامیابی چاہیے نا، جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں ہی نعمتیں ملتی ہیں، وہ خود کمپیئر کرتے ہیں کہ یار میں اگرچہ بہت کماتا تھا بس زندگی میں سکون نہیں تھا، یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کیا کیا، میں نے مدنی چینل دیکھنا کیا شروع کیا، میں ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں کیا سفر کرنا شروع کیا، میں نے ہفتہ وار اجتماع میں کیا جانا شروع کیا، میری تو زندگی بدل گئی، زندگی کی لذت ہی مل گئی، گھر میں سکون ہو گیا، امن ہو گیا، پیار ہو گیا، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آیا اور گناہوں سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو یہ ذہن جب بنے گا اللہ کی فرما برداری۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑا غریب تھا، تھا نیک، نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر آیا، دیکھا کہ بچے سو چکے تھے، اس نے آ کر کیا پوچھا کہ بچوں نے عشاء پڑھ لی؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، بچوں نے عشاء نہیں پڑھی، گھر میں کھانا نہیں تھا، بچے بھوک سے رو رہے تھے، تو اسی طرح روتے روتے سو گئے۔ نیک شخص نے کہا بھائی ان کو جگاؤ، عشاء پڑھواؤ۔ بیوی نے بڑی ریکویسٹ کی کہ بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ اٹھ جائیں گے تو پھر کھانا مانگیں گے، بھوک سے روئیں گے، انہیں سونے دو۔ اب شوہر نے جذبہ ایمانی سے کہا کہ میرا کام انہیں روٹی دینا نہیں، نماز پڑھوانا ہے، میں اپنا کام کروں گا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نیک بچے نے بچوں کو اٹھایا اور وضو کرا کر مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ ابھی بچے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک شخص بڑے سے تھال میں کئی قسم کے کھانے لے کر کھڑا تھا، اس نے یہ تھال اس نیک شخص کو تھمایا اور چلا گیا۔ ہم کریں تو صحیح نا، رب پر بھروسہ کریں تو صحیح، ہم تو مطلب دنیا کے مارے، دنیا کے مطلب دکھوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کہ رزق کا ذمہ یہ اللہ پاک نے لیا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، ہم مناسب طور پر حلال کمائیں، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہم تو جمع کرنے کے سوچتے کہ یار کل کیا کھاؤں گا، بعد میں کیا کھاؤں گا۔ امیر الحسن فرماتے کہ تین زی روح، تین جاندار ایسے جو کل کے لیے یا بعد کے لیے جمع کرتے ہیں، کون؟ انسان، کون؟ چوہا، کون؟ چونٹی۔ یہ تین جاندار ایسے ہیں جو بعد کے لیے جمع کرتے ہیں، باقی کوئی جمع نہیں کرتا۔ پرندے گھونسلے سے اڑتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، بہترین ناشتہ کرتے ہیں، پراٹھے انڈے انڈے کھا کے، اور دوپہر کا ٹیفن لے کر نکلتے ہیں کہ دوپہر میں کیا کھاؤں گا، رات کو فرمائش کر کے بھی جاتے ہیں بھائی بریانی پکا کے رکھنا، یہی ہوتا ہے۔ کیا کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ وہ گھونسلے سے اڑ رہا ہو تو ساتھ میں پوٹلی بھی باندھی ہوئی ہو کہ دن میں کیا کھاؤں گا، یا کسی کتے کو دیکھا ہو کہ ٹیفن لٹکا کر باہر نکلا ہو کہ کیا کھاؤں گا بھائی؟ نہیں نہیں، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ 200-300 میٹر بورنگ کرتے ہم، جب وہاں سے مٹی نکالتے 300 فٹ نیچے جا کر بھی ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کو بھی رزق ملتا ہے نا۔ شارک مچھلی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزانہ 3500 کلو گوشت کھاتی ہے، 3500، ہزاروں ہیں یہ شارک، کروڑ کلو گوشت رب تعالی نے کھلاتا ہے۔ ہمیں تو 2 روٹیاں چاہیے بھائی، ہم کا ایک ٹینشن، اور پھر اس کے لیے معاذ اللہ حرام کمائے کہ جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب تک رشوت نہیں لوں گا، جب تک کوئی ڈکیتی نہیں کروں گا، جب تک میں چوری نہیں کروں گا، جب تک میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میرا مال بڑھے گا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے بچوں کو دنیا میں بھیجا ہے. ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں کھلائیں گے. ہاں, جو ہمارے نصیب میں ہے اس پر شکر گزاری کر کے زندگی گزارے. کئی ایسے ہوتے کیونکہ خوشی جو ہے نا, خوشی اس کا تعلق خیالات سے ہوتا ہے. جیسے خیال ہو, جیسے بعض غریب ہیں لیکن غربت میں بھی بڑے خوش ہیں, بڑے خوش ہوں گے وہ, بڑے مزے کے. آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوں گے, دھوپ میں سو رہے ہوں گے. اور بعض امیر ہیں, کروڑ ہاں کروڑ اربوں روپے ہیں لیکن خوش نہیں ہیں. ارے بھائی, تیرے پاس تو گھر ہے, بنگلہ ہے, اے سی چل رہے ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکر چاکر ہیں, سب ہیں, لیکن یہ خوش نہیں ہے, وہ غریب خوش ہے. تو اپنے آپ کو خوش رکھنا شروع کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ نیکی, اس میں سکون ہے, برکت ہے, رحمت ہے, رب کی رضا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں. ہم معاذ اللہ دنیا کی طرف بڑھنے میں بعض اوقات گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں, اس کو اہمیت دیتے. آخرت کو پیش نظر رکھیں کہ ہم عنقریب مرنے والے ہیں. اس مرنے کے بعد قبر میں ہماری ایک الگ زندگی شروع ہوگی, پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, جس دن فیصلہ ہوگا, اور پھر حساب کتاب ہوگا, پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ بعض جناب نماز, جناب وہ جب میں حج پہ جاؤں گا پھر پڑھوں گا, پھر سے شروع کروں گا, یہ جناب نیکی تو فلا ٹائم سے شروع کروں گا, نہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کیونکہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر نہیں نکالا جائے گا, جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے, طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں بری زندگی گزارنی ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا توبہ کرنے اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف آنے کا ذہن کیسے بنا؟ ریاض گاؤں میں تھی, کہا کہ میں چکی چلاتا تھا اور چکی کے ذریعے آٹا پیسا کرتا تھا. جمعہ پڑھنے کے لیے دور شہر جامع مسجد میں جانا ہوتا تھا. ایک مرتبہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی, میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. میرا ایک کھیت تھا اور اس میں مجھے پانی لگانا تھا, اور چکی پر دانے رکھے تھے, وہ بھی پیسنے تھے. میں نے ایک گدھا رکھا ہوا تھا. اچانک اس گدھے نے رسی چھڑائی اور وہ بھاگ نکلا. اب بڑی پریشانی ہو گئی کہ میں اکیلا آدمی ہوں, کھیت کو پانی لگاؤں گا تو گدھا نہیں ملے گا اور نہ آٹا پیسے گا, گدھا ڈھونڈوں گا تو نہ کھیت میں پانی لگے گا, ہر صورت میں مجھے نقصان ہی نقصان ہوگا. کیا کروں. بہت پریشانی تھی. سوچ سوچ کے دماغ چکرا گیا. آ کے دل میں گیا, سب چھوڑو یار, چلو نماز پڑھنے چلتے, جمعہ پڑھنے چلتے. میں جمعہ کی تیاری کی اور شہر چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. جامع مسجد میں مزے سے جمعے کی نماز ادا کی. گاؤں کی طرف واپس آ رہا تھا, جب اپنے کھیت کے پاس سے گزرا تو بڑا عجیب معاملہ کہ کھیت میں تو پانی لگا ہوا تھا, کھیت میں پانی ڈالا ہوا تھا. اور بڑی حیرانی ہوئی, کسی نے پوچھا کہ میرے کھیت کو پانی کس نے لگایا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ تمہارا پڑوسی جو ہے وہ کھیت میں پانی لگانے رات کو اٹھا, اور رات تھی, نیند آ رہی تھی, اس نے غلطی سے تمہارے کھیت میں پانی ڈال دیا, تمہارے کھیت میں پانی لگا دیا اس نے. پھر جب اس کو احساس ہوا کہ اوہو, میں تو پڑوسی کے کھیت میں لگا دیا, تو پھر اس نے کہا اپنے کھیت میں بھی ڈال دیا, لیکن پہلے وہ آپ کا کام کر چکا تھا. تو اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا, گھر کی طرف چل پڑا. اب جیسی دروازہ کھولا تو میرا گدھا جو ہے گھر میں بندھا ہوا تھا. تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اسے کون پکڑ کر لایا؟ تو گھر والوں نے بتایا جنگل کی طرف نکل گیا, سامنے سے شیر آ گیا, وہ بڑا ڈر کے بھاگ کر واپس خود ہی گھر آ گیا. وہ اب اندر گیا تو دیکھا کہ آٹا بھی پیسا ہوا تھا. تو حیرانی سے پوچھا کہ گھر یہ آٹا کس نے پیسا؟ تو بولے پڑوسی اپنے دانے پیسنا چاہتا تھا, مگر غلطی سے اس نے ہمارے دانے پیس دیے. جب اسے معلوم ہوا کہ ہمارا آٹا ہے تو وہ ہمیں دے گیا, اپنے دانے پھر پیس لیے. تو سارا معاملہ دیکھ کر میرا دل چوٹ کھا گیا کہ کہاں یہ صورت تھی کہ مجھے دو نقصان باہر صورت اٹھانے پڑ رہے تھے، اور کہاں یہ عالم کے سارا کا سارا میرا کام خود ہی رب تعالیٰ نے کر دیے۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ یعنی اے حسن میرے کام غیب سے کیوں نہ بنیں گے، کیوں میری مشکلیں حل نہ ہوں گی، دیکھو میں بندہ کس بڑے کارساز یعنی اللہ رب العالمین کا ہوں۔ تو رب کی فرما برداری کی طرف آئیں، رب کی رضا کی طرف آئیں، رب کی خوشنودی پانے کے لیے آئیں تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہم دنیا کے مارے، دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے سیٹھوں کو خوش کرنے آتے ہیں تو ہمارے کام اس کی سیٹ کی مرضی ہے، اس کی نظر ہو گئی، دل میں آیا تو ہو گیا، دل میں نہیں آیا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، رب کی رضا کی طرف آئیں گے، حلال روزی کی طرف آئیں گے، فرما برداری کی طرف آئیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اپنی زندگی کو جو پرسکون بناتے ہیں، پرسکون بناتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا، غالباً نیکی کی دعوت میں امیر السنت نے یا فیضان نماز میں لکھا ہے کہ وہ تبلیغ دین کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں جو خود نیکی کی طرف چلتا ہے نا تو گھر والوں کا بھی ذہن بنتا ہے، بچوں کا بھی بنتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں سگی اولاد اپنے والدین سے مطمئن نہیں ہوتی، سگی اولاد شکوے شکایت کرتی ہے اور طرح طرح کی باتیں سناتی ہے ماں باپ کو، نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی۔ تو خیر وہ نیک شخص جن کے گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہوا تھا، گھر سے روانہ ہونے لگے تو اپنے گھر والوں کو پوچھنے لگے کہ میں تو گھر سے جا رہا ہوں، تمہیں کھانے پینے کے لیے کتنا دے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے ہیں اتنا کھانے پینے کو دے جائیں۔ تو فرمانے لگے کہ زندگی میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، تو کہا پھر کھانا پینا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس رب نے زندگی عطا کرنی ہے وہی رزق بھی عطا فرمائے گا۔ بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، خوشی خوشی تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کچھ دن گزرے تو پڑوسن آئی اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر تو چلے گئے، تمہیں کھانے کے لیے کیا دے کر گئے ہیں؟ وہ نیک عورت کہنے لگی گھر سے کھانے والا گیا ہے۔ گھر سے کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا رب العالمین موجود ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا کے جھنجٹوں میں، دنیا کے جھگڑوں میں ہم پڑے ہیں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے جو ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ رب کی رضا کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف آئیں، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، روحانیت کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی یہ جو آیات ہم نے سنی، یہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون، کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس میں ہم نے تین لیسن لیے۔ پہلا کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو، نیکی کی دعوت دینی ہو، اچھے پیارے ترغیب والے انداز، نیکی پر ابھارنے والے الفاظ، اس کا انتخاب کیجئے۔ سمجھانا فائدہ دے گا، سخت لہجہ ہوگا، کرخت لفظ ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ والا رویہ ہوگا تو سامنے والا سدھرے نہ سدھرے ضدی ہو جائے گا، بدھو گدا، یہ ہم نے اس کی تفصیل سنی، یہ نہ کہیں۔ دوسرا سبق کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں یاد عطا فرمائی ہیں انہیں یاد کریں، ہر وقت اس کی لسٹ بنائیں سامنے، جیسے ہم نے سیکھا کہ لسٹ بنائیں تو اپنے خود اپنے باڈی میں ہی ہم کو ایسی لسٹیں مل جائیں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور شاید وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک نے وہ نعمتیں ہمیں بلا کسی عوض کے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں شکر گزاری ملے گی. تیسری کہ اللہ کا عہد نبھائیے, نیک کام کیجئے, اللہ و رسول کی فرما برداری اپنائیں, اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت برکت والی فرمائے گا, ہمیں دنیا میں بھی سکون راحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ایمان پر موت نصیب ہوگی اور بالآخر جس قبر میں جانا ہے, جی ہاں ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے یہ نہیں ہے, ہم دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جائیں گے اور قبر میں اعمال لے کر جائیں گے, نیک اعمال ہوں گے تو وہی قبر کی مٹی والی جو گڑا ہے وہ جنت کا باغ بنے گی. اگر معاذ اللہ اس گناہ لے کر گئے, نمازیں قضا ہوئیں, روزے قضا ہوئے, حج نہ ہوا, زکوٰۃ نہ دی, ظلم و ستم ہوا, رشوت دھوکا اور جو جو بے حیائیوں کے معاملات لے کر بغیر توبہ کیے چلے گئے, رب ناراض ہوا, تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے اور پھر جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو قرآن میں واضح اس کے ارشادات ہیں کہ اس دن حساب کتاب ہوگا, اعمال کی پرسش ہوگی, حساب کتاب لیا جائے گا, اعضاء سے گواہی لی جائے گی, ان زمین کے حصوں سے گواہی لی جائے گی, تو پھر وہ حشر کی رسوائیاں یہ سامنے رکھی جائیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے, نیکیوں کی طرف آئیں گے, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے, نیک کاموں میں لگ جائیں, انشاءاللہ الکریم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. تو بہرحال یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جو ہمیں اس کی تربیت دیتا ہے اور الحمدللہ آپ جو دعوت اسلامی کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے ابھی زکوٰۃ, فطرہ, آگے قربانی کی کھالیں اور جو اس میں گھریلو صدقہ باکسز کے ذریعے جو آپ تعاون کرتے ہیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سارے ذرائع ہم کو دیے جس کے ذریعے ہمیں دین کی معلومات ہوتی ہے. تو ایک بڑا پیارا ہمارا شعبہ ہے آئی ٹی.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں